حریشہ صاحب رحمت اللہ علیہ جس مقام کا ذکر چل رہا ہے اس میں شاہ صاحب نے بنیادی طور پر دو باتیں کی ہیں اور دنیا میں بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے مفکرین محدود چند کچھ ایسے ہیں جنہوں نے صحیح معنی میں اپنی قوم اور اپنے علاقے میں پیدا ہونے والے مرض کی تشخیص کی ہے اور اصل بیماری کو جڑ سے پکڑا ہے اور باقی قوم اور ملک کے احوال پر بحث کرنے والے وہ بہت سے مفکرین ہیں، تھنک ٹینک اب سے نہیں بنے، مسلمانوں کی جو عروج کا دور تھا اس میں بھی یہی تھا، شورا ہے نا، اور چند لوگوں کا بیٹھ کے مسائل کا حل سوچنا ہے، لیکن دنیا میں بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قوم کے اصل امراض کی تشخیص کی ہے کہ قوم میں اصل مرض کیا ہے اور کہاں سے زوال شروع ہوتا ہے اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اس کا حل کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ خوش قسمتی سے ان چند لوگوں میں سے ہیں جو دنیا کے کسی بھی مذہب اور ملت میں ہوتے تو وہ قابل فخر تھے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملے میں کبھی کبھی ایسی بات کہتے ہیں کہ پوری کتاب اس پہ لکھی جا سکتی ہے۔ مثلاً تصوف کے بارے میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ تزکیہ نفس جو صوفیہ کراتے ہیں یہ برحق اور جتنی رسومات ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ چھٹی ایک فقرہ لکھ کے تمام بدعات کی جڑ کاٹتی اور تصوف کا اثبات کر دیا کہ وہ ہے برحق۔ بالکل اسی طرح وہ دنیا کے چند ایک مفکرین میں سے ہیں جنہوں نے اس مقام پہ اصل مرض کی تشخیص کی ہے اور ان کی ساری تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قوموں کا زوال اور خود اس امت کا زوال اس کی بنیادیں صرف اور صرف دو ہیں۔ نہ تو امت اس وجہ سے زوال پذیر ہوئی کہ انہوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی، زکات دینا چھوڑ دی، عبادت اللہ کی چھوڑ دی، اور آسان لفظوں میں یہ کہ امت اس وجہ سے بھی زوال پذیر نہیں ہوئی کہ انہیں سائنس کی تعلیم حاصل نہیں کی۔ ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر مسلمان سائنس کی تعلیم حاصل کرنے لگ جائیں تو دنیا اور کائنات بدل سکتی ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سائنس کا نام تو نہیں لیا لیکن وہ کلی طور پر ہر چیز کی نفی کرتے ہیں، حتیٰ کہ عبادات تک کی نفی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو امت کی جڑوں میں بیٹھ گئی ہو، سارے زوال کا سبب بنیادی طور پہ صرف اور صرف دو چیزیں ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ امت کے زوال کا پہلا سبب علم کا نہ ہونا ہے، اور علم کو وہ اس کے حقیقی معنی میں لیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انسان کی نگاہ جو کچھ دیکھتی ہے وہ شے کی صورت ہے اور دل اس کی حقیقت تک پہنچتا ہے۔ تو جو کچھ نگاہ دیکھے اور دل جو اس کی حقیقت تک پہنچے، ان دونوں چیزوں کو اگر ملا لیا جائے تو دل کی یافت اور نگاہ سے دید، یہ دونوں مل جائیں تو علم حاصل ہوتا ہے۔ ایک آدمی ایک چیز دیکھتا ہے اور اس کی حقیقت نہیں سمجھتا، مثلاً فرض کر لیجئے کہ ایٹم بم کیا چیز ہے، شاید ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز ہے، وہ ایک بریف کیس میں آ جائے گا، اس کے لیے پورا جہاز چاہیے، اس کے لیے صرف جیب میں کوئی چیز رکھ کے چلے جانا ہے، اسے اوپر سے گرانا ہے، نہیں گرانا، توپ میں رکھ کے چلانا ہے، اس کی صورت آخر ہے کیا، شاید کوئی بھی نہیں ہم میں سے جانتا، اور نگاہ اگر دیکھ بھی لے تو نہیں پہچان سکتی کہ یہ ایٹم بم سامنے رکھا۔ بم لے جائیں اور کسی دیہاتی کو دے دیں، شہر میں ایک بچہ پڑھتا ہے، پانچویں چھٹی کا بچہ، اسے آپ سم دے دیں تو فوراً جانے گا کہ یہ کیا چیز ہے، کسی دور دراز کے علاقے اور گاؤں میں چلے جائیں تو اس بچے کے لیے سم بے معنی چیز ہے، اسے پتہ نہیں کہ ہے کیا چیز، خوبصورت ہے، پیلے رنگ کی ہے، نہیں ہے، اسے اٹھا کر پھینک دینی ہے، کیونکہ اس کے نزدیک اس چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو شے کی حقیقت کو جاننا یہ گویا دل کا کام ہے، اور آنکھ اسے پہچانے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ دونوں چیزیں جب آپس میں ملتی ہیں تو پھر علم پیدا ہوتا ہے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ کا خیال یہ ہے کہ علم سے بنیادی طور پر جو محرومی ہو گئی ہے اور علم کی طرف توجہ نہیں دی گئی، یہ امت کے زوال کا پہلا سبب ہے۔ پھر علم تین طرح کی چیزیں فرد میں پیدا کرتا ہے، اور علم اسے بتاتا ہے کہ اس کی ایک جہت اور رخ وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور علم کا دوسرا رخ اور جہت وہ انسانوں کے ساتھ معاشرے میں جڑی ہوئی ہے، اور علم کا تیسرا رخ انسان کے اپنے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان تینوں چیزوں کا حق اسے سمجھنا، جاننا، پہچاننا، یہ ہے علم۔ اگر کسی انسان کو اپنا اور اللہ کا تعلق پتہ نہیں ہے تو بھی جاہل ہے، اور اپنا اور معاشرے کا تعلق پتہ نہیں تو بھی جہالت ہے، اور اپنا اور اپنے نفس کا تعلق پتہ نہیں ہے تو یہ انسان جاہل ہے۔ چنانچہ اس امت میں ہی جتنی چیزوں کو لوگوں نے علم سمجھا ہے، ان سے جا کر علم کی کبھی تعریف ہی پوچھ لو کہ ہوتا کیا ہے، انہیں کچھ پتا نہیں ہے، انہوں نے معاش کے کمانے کے ذریعے کو علم سمجھ لیا۔ تو معاش جس ذریعے سے پیسہ آ رہا ہے، اس کا اللہ سے کیا تعلق ہے اور انسانوں سے کیا تعلق؟ زیادہ سے زیادہ تعلق بنائے گا تو یہی کہ حرام ہے یا حلال ہے اللہ کے حق میں، اور اپنے ساتھ تعلق بنائے گا تو یہی کہ پیسہ آئے گا تو کام چلے گا، باقی اس سے زیادہ اس کو علم ہے ہی نہیں۔ تو حقیقت میں علم رہا نہیں، جبکہ وہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ زندگی میں جتنی بھی جہتیں ہیں، جتنے بھی پہلو ہیں، ان تمام میں علم کا ہونا ضروری ہے۔ کہ وہ اللہ کے متعلق کیسی ہے ہر چیز، لوگوں کے متعلق کیسی ہے، اور خود میری اپنی ذات پر اس سے کیا فرق پڑنا ہے. یہ تینوں جہتیں شے کی حقیقت کے ساتھ آ جائیں پھر علم. اور پھر دوسری چیز جو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور وہ ساری عبادات اور ان چیزوں سے ہٹ کے وہ کہتے ہیں اخلاقیات نہیں رہے. اور ان کا خیال یہ ہے کہ اخلاقیات ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی متبادل نہیں. اور اخلاقیات اتنی بنیادی چیز ہے کہ عام جاہل آدمی اور ایک پڑھا لکھا آدمی، اس میں دونوں کو کہتے ہیں برابر ہے. برابر اس معنی میں کہ اسے بھی اتنی ضرورت ہے اور اسے بھی اتنی ہی ضرورت ہے، محتاجی اس کی بھی ہے اور اس کی بھی ہے، اس معنی میں برابر ہیں. اور اخلاقیات کا یہ کمال کی بات انہوں نے لکھی ہے کہ متبادل نہیں ہے. کہتے ہیں جتنا مرضی تم علم بھی حاصل کر لو، اگر اخلاقیات نہیں ہیں تو اس کی کمی تم میں کوئی چیز پوری نہیں کر سکتی. مانا کہ تم نے علم میں اتنا کچھ پڑھ لیا کہ بڑے سے بڑے آدمی بن گئے، مگر جب تجزیہ کرو گے تو معلوم ہوا کہ انسانی اخلاقیات میں ایک فرد جھوٹ بولتا ہے، تو یہ جھوٹ بولنے کا عیب اتنا بڑا ہے کہ اس کے تبادلے میں کیا چیز اس نے دی ہے. 10 کتابیں لکھتی ہوں، 100 کتابیں لکھتی ہوں، ساری ساری رات چاہے نفل پڑھتا رہے، یہ اخلاقی کمزوری کو پورا کرنے کے لیے جب تک جھوٹ ہی ختم نہیں ہوگا اور کوئی چیز اس کی جگہ نہیں لے سکتی. یہ اتنی بڑی بات انہوں نے کہی. اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ کوئی آدمی کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنی شخصیت کا تجزیہ کرے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ مجھ میں ایک چیز حسد ہے، پھر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ مجھ میں ایک چیز ظلم ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میں مغلوب الغضب ہوں. یہ بنیادی طور پہ آئیڈیا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا الفاظ ہمارے اپنے، کہ وہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں غصے میں چھوٹے بڑے کسی کو نہیں دیکھتا، ہر ایک کی توہین کر گزرتا ہوں، تو جتنا بھی علم اس کے پاس ہو اس کا متبادل علم بھی نہیں ہے اخلاقیات کا. جب تک کہ اپنے غصے کو قابو میں نہیں لائے گا تب تک بات نہیں بنے گی. وہ کہتے ہیں کہ دو بنیادی کمزوریاں ایسی ہیں کہ اگر شعور میں یہ بات نہیں آئے گی کہ مسلمانوں نے اجتماعی اعتبار سے ان دو چیزوں پر قابو پانا ہے، تب تک کوئی امت نہیں اٹھتی، کوئی معاشرہ ٹھیک نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، جو مرضی کر لو. آخر انسانوں سے واسطہ ہے اور معاشرہ انسانوں سے تشکیل پاتا ہے. اگر انسانوں میں ہی انسانوں جیسے اخلاقیات نہیں ہیں تو اس معاشرے کو شکست اور ذلت سے کوئی نہیں بچا سکتا. مثلا امانت کا وصف نہیں ہے. اب اگر امانت کا وصف نہیں ہے تو وہ مملکت امریکہ اور چین جیسی کیوں نہ، اگر مسلسل وہ قوم کے پیسے کھاتے رہیں تو خزانہ خالی ہو جائے گا. خزانے کو بھرنے کے لیے وہ اپنے عوام پر بیجا ٹیکس لگائیں گے، عوام سے پیسہ کھینچیں گے، عوام پیسے کو دے گی نہیں تو کشمکش شروع ہو جائے گی. نتیجہ یہ نکلے گا کہ عوام غالب آتی ہے تو ملک کا نظام نہیں چلتا، اور حکومت غالب آتی ہے تو ظلم کرتی ہے، لوگوں کا پیسہ وصول کرتی ہے اور اس پیسے کو صحیح جگہ پر استعمال نہیں کرتی. اور پھر اس کے بعد اگر عوام پیسہ نہیں دیتے تو حکومت تو ہے پوری، حکومت کیا کرتی ہے کہ قرض لینا شروع کر دیتی ہے، وہ اپنی عیاشیوں کو قرض کے پیسے سے پورا کرتی ہے، اور قرض لوٹانے کی جب باری آتی ہے تو عوام پہ جبرن ٹیکس مسلط کر دیا جاتا ہے. عوام سے پیسے لے کر اس قرض کی IMF کی اور کس کس کی قسطیں پوری کرتے ہیں، اور جو اپنا ذاتی طور پہ انہوں نے عیاشی میں پیسہ استعمال کیا اس کا کوئی حساب نہیں. ایک جہاز ہے اس پہ جایا جا سکتا ہے, اس کی بجائے وہ پانچ جہاز بک کرا لیتے ہیں, دو آدمی جا کے بھی کام کر سکتے ہیں, لیکن یہ ضروری ہے کہ 40-50 آدمی جائیں. اب ان کے اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے؟ ان کے اخراجات حکومت دے گی, حکومت کہاں سے پیسہ لائے گی؟ ٹیکس لگائے گی, ٹیکس کا پیسہ ہم دیتے تو انڈائریکٹلی ٹیکس لگا دے گی. اس لیے کبھی کبھی آپ بجلی کے بل پہ غور کریں. ایک مثال دے رہے ہیں کہ اصل بجلی جو استعمال ہوئی ہے وہ کتنی ہے اور اس سے کئی گنا زیادہ ٹیکس کتنا ہے. تعلیم کا ٹیکس ایئرپورٹ پہ صاحب شروع کر گئے تھے, وہ تعلیم کا ٹیکس اب تک چلتا رہتا ہے, کئی مرتبہ ایئرپورٹس پہ وصول کر لیتے ہیں, کئی جگہ واسطہ اس سے پڑتا ہے, کئی جگہ نہیں پڑتا. وہ پیسہ مجموعی اعتبار سے تھوڑا 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 کر کے سارا چلا جاتا ہے خزانے میں. خزانے میں وزیر اعظم ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, صدر ہے, اتنا خرچ کر دیا. وہ ساری کی ساری بنیاد کیا ہے؟ وہ یہ ہے بنیاد کہ امانت کا وصف نہیں رہا. اگر امانت کا وصف ہوتا اور کسی آدمی میں خود سے احساس ہوتا کہ اس پیسے کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے, اس پیسے کا پبلک کے ساتھ کیا تعلق ہے, اور اس پیسے کا اور میرا آپس میں کیا تعلق ہے, اگر اس کو علم ہوتا اور علم کے بعد یہی علم اس کے استعمال میں آ جاتا تو یہی اخلاقیات بن جاتی. اب نہ اسے شعور ہے, نہ ادھر کا شعور ہے. نتیجہ یہ کہ وہ آدمی اس پیسے کو تباہی کا ذریعہ بنا دے گا, امت تباہ ہو جائے گی, قوم تباہ ہو جائے گی, اور پھر ہوتے 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 ایک ملک سے نہیں جب امتوں میں اس کا فرق پڑتا ہے تو لا محالہ پھر غیر غالب آ جاتا ہے, دوسری قومیں غالب آ جاتی ہیں, دوسری چیزیں غالب آ جاتی ہیں. اس کی ابھی ایک حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی عملاً مثال آپ نے دیکھنی ہو تو ایک ہار آیا اور یوسف رضا گیلانی صاحب ہار لے گئے, بعد میں پریس میں آیا یہ وہ تو ہار واپس ہو گیا. وہ ہار کتنے کا تھا, کتنے پیسے اس پہ انہوں نے ٹیکس لگایا, کیا قانون بنا تھا, اتنے پیسے دیے تھے, یہ سب چھپا ہوا. اور یہ مسلمان اور ایک قوم کے سربراہ اور وزیر اعظم رہے, لیڈر رہے, اور اس کے مقابلے میں غیر کو دیکھو. ابھی دو تین دن پہلے تلوار پیش کی گئی اوباما کو, پتہ نہیں 5 کروڑ کی تھی, کتنے کروڑ کی تھی. ایک اور چیز پیش کی گئی اور کروڑوں کے حساب سے اس کی مالیت ہے, اس نے وہ چیز وصول کی اور سرکاری خزانے میں داخل کر دی کہ یہ لے جی, یہ آپ کی چیز ہے, میری نہیں. امانت کا وصف ہے, اسے پتا ہے کہ پیسے کا تعلق میرے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے, 5 کروڑ کا. اسے یہ بھی پتا ہے کہ عوام کے ساتھ کیا تعلق ہے, اللہ کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں, یہ تو میں نہیں معلوم کہ اس کے دل میں کیا چیز ہوگی. لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسانی اخلاقیات جب تک بیدار نہیں ہوتی کسی بھی معاشرے میں, اور علم کی صحیح جہتیں, علم کا صحیح استعمال اور سوال اور اس کا جواب, یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی, نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ علم اور اخلاقیات ختم ہو جائیں تو دو ایسی بنیادیں ہیں جس پہ پوری باقی انسانی زندگی, قوم, ملک کی عمارت کھڑی ہے. یہ دو ستون آپ نے نکال دیے اور پوری چھت گر گئی, دھڑم سے نیچے آ. اس لیے انبیاء علیہ السلام بنیادی طور پر وہ ان دو چیزوں کے لیے مبعوث کیے جاتے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں 11 برس اس بات پر خرچ کر دیے کہ ان کی اخلاقیات سنورے, اور قرآن وہی جو آ رہی تھی اس علم کے ساتھ انہیں مربوط کر دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک ایسی قوم پیدا ہو گئی, ایسا معاشرہ بن گیا جس نے صدیوں تک دنیا پہ حکمرانی کی, اس لیے کہ اخلاقیات بھی ان کی سب سے اچھی تھیں اور علم بھی ان کے پاس سب سے زیادہ تھا, اور اس علم کا استعمال تھا, اور جب علم نہیں رہتا تو پھر لوگ حفظ پہ آ جاتے ہیں, رٹے پہ آ جاتے ہیں, اور پھر سوال کرنے کا جذبہ اور سوال کرنے کی صلاحیت لوگوں میں ختم ہو جاتی ہے. یہ بڑی زبردست بات ہے. ایک ہے کہ ٹیچر نے لکھا اور اسٹوڈنٹ کو سمجھ نہیں آیا, اور بچہ کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا کہ سر یہ کیا ہے, یہ ایکویلنس کیسے, یہ بیلنس کیسے, یہ جو آپ قانون اپلائی کر رہے ہیں یہ کیسے. اور ایک ذہن یہ ہے کہ اگر صحیح معنی میں علم ہو تو اس قانون ہی کو چیلنج کر دیتا ہے کہ تو دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. تو زوال میں صرف کلاس روم میں ایسے بچے ہوتے ہیں جو اپنی کم سمجھی کی وجہ سے اس سوال پر سوال کرتے ہیں کہ جی یہ سمجھا دیں, یہ سٹیپ سمجھ نہیں آیا, آگے کیسے ہوگا. اور عروج کے زمانے میں وہی بچے اس کو چیلنج کر دیتے ہیں کہ تو سوال ہی نہیں بنتا, یہ تو نظریہ ہی غلط ہے, یہ تو بات ہی صحیح نہیں ہے. تو بڑا فرق ہے کہ بچے نے ایک چیز نہ سمجھی سے سمجھی اور سمجھنے کے بعد پیپر پہ جا کے لکھ دی اور نمبر لے کے آگے چلا گیا, اور اس بچے میں جو سرے سے اس قانون کو ہی نہیں مانتا وہ کہتا سر یہ ہو ہی نہیں سکتا, تو وہ آدمی وہ بچہ جو ہے وہ موجد ہے, اس کا دماغ اتنا بڑا ہے کہ وہ قانون خود مرتب کر سکتا ہے. اور یہ بچہ مقلد محض ہے, یہ تقلید میں ہے کہ استاد نے دو جمع دو برابر ہے پانچ کے لکھ دیا تو کہتا ہے پانچ ہی ہیں یار, کیونکہ اس سے نمبر ملنے ہیں. اور جو صحیح دماغ کا بچہ ہے وہ کہتا ہے ہو ہی نہیں سکتا دو جمع دو پانچ ہوں, ٹیچر سے جا کے لڑ پڑا کہ سارے پانچ ہو ہی نہیں سکتے, وہ کہتا ہے نہیں کتاب میں لکھا, وہ کہتا ہے کتاب لکھنے والے کو لیا, اچھے مصنف اچھے پرنسپل کو, کہتا ہے ہو ہی نہیں سکتا. اس سے بڑی عدالت میں کہیں چلا جاتا ہے اور جا کے کسی اور صاحب علم سے کہتا ہے کہ اس حساب کو درست کرے, یہ دو جمع دو پانچ لکھا یہ پانچ نہیں ہو سکتا. اور بچہ اٹھتا ہے کہتا ہے جی کیسے ہو سکتا ہے, کہتا ہے بس لکھو کر جی ٹھیک ہے. اس لیے جو علم نظر سے پیدا ہوتا ہے وہ اور چیز ہے, جو علم سماع سے پیدا ہوتا ہے وہ اور چیز ہے. صاحب نظر اس کا علم اور ہے اور سنی سنائی چیز اور ہے, سنتا ہے یاد کرتا ہے نمبر لے لیتا ہے. صاحب نظر دیکھتا ہے کہ دو اور دو چار پانچ نہیں ہوتے, یہ راہ ٹیڑھی ہے, نتیجہ ایک راستے پہ ہی کوشچن مارک لگا دیتا ہے کہ اس راستے پہ چلنا ہے کہ نہیں چلنا. تو جب عمومی طور پہ قوم کا مزاج ایسا بنا دیا جائے تعلیم میں کہ تم نے تقلید کرنی ہے اور تعلیم میں اجتہاد نہیں کرنا, جو کچھ تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے بس یہی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ بڑے بڑے باصلاحیت دماغ وہ ختم ہو جاتے ہیں, تعلیم ان کی مت مار دیتی ہے, بچے سے وہ صلاحیت چھین لیتی ہے جو بچے کو سوچنے پہ مجبور کرتی تھی کہ یہ تو ہو نہیں سکتا. اس کو اگر آپ مذہب میں دیکھیں تو مذہب میں تقلید اور اجتہاد یہیں سے کھلتے ہیں. وہ کہتا ہے تقلید میں یہ لکھا ہے یہ ایسے. صاحب اجتہاد جو ہوتا ہے جو نظر سے دیکھتا ہے وہ کہتا ہے قانون تو یہی لکھا ہے لیکن آج کل کے زمانے میں اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی یہ بھی تو بتاؤ. اچھا شریعت کے مقاصد شرعیہ یہ ہیں, مقاصد شرعیہ کو کیا کسی اور راستے سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ اگر ایسی جگہ چلا جائے جہاں اساتذہ سخت ہوں اور بات کرنے میں پٹائی ہوتی ہو اور کفر کے فتوے لگتے ہوں وہ چپ کر جاتا ہے, وہ کہتا ہے یہ میری توبہ ہے جو آئندہ میں ایسی بات کروں. اور جو صاحب نظر ہوتا ہے अगर वो अपने आप को संभाल के इस्तेमाल करे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि जी शरीयत ने ये कहा है, आज के जमाने में क्या होना चाहिए, आपका क्या ख्याल? पूरी खिलाफत राशिदा में जितना ये क्वेश्चन मार्क और इतने बड़े काम करना किसी आदमी ने हकीकत में किए हैं तो अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर रजी अल्लाह ने किए हैं। कुरान कहता है वल मौल्लफत कुलूबुहुम, और जकात उनको दो जिनका दिल पर जाना है। पर जाने का मतलब यह है कि उसने इस्लाम कबूल कर दिया, घर वालों ने निकाल दिया, या बड़ा जहीन आदमी है, इस्लाम पे शिकाल आते हैं, उसकी जरूरियात जिंदगी पूरी कर दी। कंप्यूटर चाहिए मैं आपको ले देता, अच्छा मोबाइल ये ले लो, ये चीज ले लो, उसका दिल अपनी तरफ माइल किया ना, अब उससे एक दिन बहस हो जाती है इस्लाम पे। ये कहता है ये इस्लाम है, ये इस्लाम है, ये हिदायत का रास्ता बन गया। सैयदना उमर रजी अल्लाह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद देते थे मुअल्लफुल कुलूब को, कुरान उसको मुतय्यन करता है। सैयदना उमर रजी अल्लाह के पास गए कि हजरत हमने इस्लाम कबूल किया है, पैसे वैसे कुछ उमर रजी अल्लाह का कबूल किया है तो अपने लिए कि अपनी आग पर अच्छी की है, अब इस्लाम को इसकी जरूरत नहीं रही, चलो छुट्टी। ये कोई आसान बात नहीं है, कोई जो हिस्सा अल्लाह की किताब से साबित है उस पर अपने जमाने में ये कह देना रजी अल्लाह का कि अब जरूरत नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई मनसूख या इसकी बात कर रहे हैं, मतलब ये जब जरूरत होगी तब देखा जाएगा, अब जरूरत नहीं रही। हदूद के मामले में सैयदना उमर रजी अल्लाह के इज्तिहादात हैं, शराब के नशे के मामले में उनके इज्तिहादात हैं, कितने दूरे लगने हैं, कितने कोड़े लगने हैं, किस तरह करना है, ये सब की सब चीजें साहिब नजर से पैदा होती हैं। और शाहिदा रहमतुल्लाह खुद चुके साहिब नजर है ना, इसलिए वो कई जगह हदीस और फिका को तत्वीक देते हुए हदीस पे चले जाते हैं कि यूं करें। इस बयान के पास बातों की हदूद छूती हैं अदम तकलीफ की तरफ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अदम तकलीद को कहीं जायज समझते हैं। हम कहते हैं कि उस सतह के लोगों की बातें हैं जिस सतह के लोग ऐसी मुबाइस को पढ़ते और समझते हैं। अब भी उस सतह के लोग पैदा हो जाएं और हालात और जमाने को देखें तो बहुत तब्दीली आ सकती है। इस सतह पे अल्लामा इकबाल ने बात की और वो हुआ यूं किस्सा कि दारुल देवबंद में स्ट्राइक हो गई और 7-8 आदमी ऐसे थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, दारुल में रह ही क्या गया था। शेखुल हदीस ने इस्तीफा दिया, मौसीद अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने, उनके नायब थे मौशबीर अहमद साहब उस्मानी रहमतुल्लाह, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। उसातजा की बारी आई तो उन्होंने भी इस्तीफे दे दिए। दारुल देवबंद के मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान साहब रहमतुल्लाह ने इस्तीफा दे दिया। ये 7-8 आदमी इतने बड़े बड़े दारुल को छोड़ के चल पड़े, तो मामूली लोग नहीं थे। मौलाना अली साहब रहमतुल्लाह ने इस्तीफा दे दिया। अभी एक छोटा सा मजमून निकल, उसमें हमने सारा जिक्र किया है इसका। सारे हजरात इस्तीफा दे के दाभेल चले गए, जा रहे थे। सईद अकबर आबादी बुरहान रिसाला जिन्होंने निकाला रहमतुल्लाह, वो हजरत अनवर शाह साहब रहमतुल्लाह के शागिर्द थे, मगर उनमें कमाल किया था कि उनका बाप अंग्रेजों के जमाने में बड़ा बहुत बड़ा सरकारी ऑफिसर था, उसे कहा अपने बेटे को दीन पढ़ाना है और घर रख के पढ़ाना है, घर पे उस्तादा तेरे आखिर जब बच्चा पढ़ लिख गया तो उन्होंने कहा तकमील के लिए अब दारुल चले जाओ। सईद अकबर आबादी रहमतुल्लाह चले गए, हजरत से पढ़ा, फिर पढ़ाने लग गए, फिर इस्तीफा दे दिया। ये सारा जम्मे गफीर एक तरह का इल्म के जब निकला है तो दारुलों की तो जिंदगी मौत का मसला बन गया। ये गए सईद अकबर आबादी की शादी पे आगरा, और आगरा आ गए डाभेल वाले, اور انہوں نے کہا تنور شاہ صاحب رحمۃ اللہ آج کیسے تمہارے یہاں آ جائیں. حضرت جب مانگے تو سب مانگے, معاذ بن نوری صاحب چھوڑ گئے, معاذ بن نوری صاحب عثمانی چھوڑ گئے, مفتی عبد الرحمان صاحب گئے, مفتی عتیق الرحمان گئے, انور شاہ صاحب گئے, رحمہ اللہ کی رہ کیا گیا تھا. دارالعلوم کے دیوبند کے جو محتمم تھے انہوں نے چابیاں لی اور سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ کو بلایا, کمرہ بند کر کے چابیاں حضرت کے پاؤں میں رکھ دیں اور پکڑ لیے پاؤں کا, حضرت بس آپ ہیں اس دارالعلوم کو سنبھال سکتے ہیں وغیرہ, قصہ ختم, تالے لگ جائے گی. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت اتنی زبردست تھی کہ انہوں نے سنبھال لی, ورنہ کوئی آدمی سنبھال نہیں سکتا تھا. اور جو گئے تھے وہ جانتے تھے کہ اب تالے آج صبح لگے کہ شام لگے, صبح لگے کہ شام لگے, دارالعلوم گیا. بہت بڑے بڑے لوگ تھے, سراج احمد رشیدی مایا ناز استاد تھے. انہوں نے امام منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نے ان سے مشکات پڑھی, ایک سے ایک ناپائے روزگار تھا. اور اخبارات میں جب قصے آنا شروع ہوئے تو لوگ تو مخالفین تو تھے ہی اس میں کہ دارالعلوم کو تالا لگے گا. علامہ اقبال نے پڑھا اور انہوں نے خط لکھا تنور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اور لکھا حضرت سے دو آدمی چاہیے, آپ تشریف لے آئیں, اور ایک سید سلیمان ندوی چاہیے. اور سید صاحب کو ایک جگہ علامہ نے لکھا کہ پچھلے 500 سال کی تاریخ میں آپ جیسا آدمی نظر نہیں آتا, میں 500 سال کی تاریخ دیکھتا ہوں, آپ جیسا صلاحیت آدمی نہیں ہے, اور دونوں آ جائیں اور میں ہوں اور ہم تینوں مل کے اسلامی فقہ کی تدوین کا کام کرتے ہیں کہ زمانے کے جتنے حالات اور نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں شریعت کی روشنی میں سے کیسے حل کیا جائے, ہم تینوں بیٹھیں گے اور یہ کام کریں گے. انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا میں تحویل والوں سے وعدہ کر چکا ہوں, میں اپنا وعدہ توڑ نہیں سکتا. بڑا زور لگایا علامہ اقبال نے حضرت دیا. اس پہ علامہ اقبال نے کہا کہ مسلمانوں کی ایک مجلس شورا ہونی چاہیے علماء کی جو ان مسائل کو حل کریں, اور وہی مسلمانوں کی پارلیمنٹ ہوگی. بگاڑا اسے یوں ہے کہ علامہ اقبال کہتے تھے کہ پارلیمنٹ کو اجتہاد کا حق حاصل ہے, تو جو پارلیمنٹ بھٹو صاحب کے زمانے میں اور جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں اور اب موجودہ پارلیمنٹ جو ہے ان کو اجتہاد کا شریعت میں حق حاصل ہے, علامہ اقبال بھی یہی کہتے تھے. پہلے کوئی پوچھے کہ علامہ کے ذہن میں جس اسلامی فقہ کی تدوین تھی اور جن افراد کو وہ کہتے تھے وہ تم ان پڑھ جاہل بالکل انہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے, تم کہاں اور وہ کہاں, یہ اسلامی فقہ کی تدوین. اس لیے علم کا نام ہونا اور ذریعہ معاش کے لیے بچوں کو رٹے لگوانا اور بچے کی اجتہادی صلاحیت کو ختم کرنا, سوچ پہ پابندی, سوال پہ پابندی. کوئی آدمی سب بچہ سوال نہیں کر سکتا, وہ کتاب و سنت کے متعلق کوئی سوال کرتا ہے کہ قرآن کی یہ آیت کیسے ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو یہ پہلو, تو اس کو مار پڑتی ہے, چپ رہو ایسے نہیں کرتے, یہ بے ادبی ہے, گستاخی ہے. وہ آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہے, آپ کہتے ہیں مجھے علم نہیں ہے, پڑھیں گے پھر بتائیں, کسی اور کسی عالم سے پوچھیں, بجائے اس کے کہ پازیٹو رکھ کے اس بچے کی ذہنی اشکال کو حل کیا جائے, سرے سے جڑ مار دو اس کی کہ اس میں یہ صلاحیت ہی نہ رہے تو سوال. یہ ہے وہ چیز جس کو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ روتے ہیں کہ علم نہیں ہے اور علم کی جہتیں نہیں ہیں. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سائنٹسٹ بھی بنے, مسئلہ سائنسدان بھی بن جائے, مانا نیوٹن بن جائے, مانا دوبارہ آئنسٹائن پیدا ہو گیا, لیکن اگر وہ جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کی شخصیت میں اتنا بڑا خلا باقی ہے کہ اس کا کوئی متبادل ہے ہی نہیں. متبادل اس کا یہی ہے کہ سچ بولے, ورنہ جب وہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے جھانکے گا تو اسے پھر یہی نظر آئے گا کہ اخلاقی طور پہ میں اتنا کم آدمی ہوں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ اس کو کہتے ہیں کہ علم اور اخلاقیات یہ دونوں کا زوال اس امت کا حقیقی زوال ہے. جب تک یہ کمی پوری نہ ہو امت آگے نہیں چل سکتی. انشاءاللہ آئندہ بھی اس کی تشریح